कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين اور بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتہ والے دن زیادتی کی اور کہا ہم نے ان کے لیے کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر سو بنا دیا ہم نے اس کو درس سے عبرت اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے اور نصیحت کا ذریعہ تقوی داروں کے لیے. یہاں سورہ بقرہ کی یہ آیہ مقدسہ بنی اسرائیل کے اخلاقی بگاڑ کو بیان کرتی ہے, جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان کو توڑا. یہاں مسلسل ان کے رویے کو بیان کیا جائے گا جس طرح انہوں نے نقد عہد کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم جانتے ہو, یہ کون لوگ وہ حاتم ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ بے شک تم جانتے ہو. اس سے مراد رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے مخاطبین ہیں اور یہودی قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ان کا جاننا کس نوعیت کا تھا؟ یا تو اشارہ اس طرف ہے کہ تم اپنی تاریخ کو اپنی کتاب کی مدد سے جانتے ہو اور تمہارے علماء نے یہ تمام تاریخی حقائق تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیے ہیں. یا اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا جب انسانیت کے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے اور ان کے سینہ اطہر پر کتاب اللہ کا نزول ہوا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مخفی چیز کو آشکار کر دیا. گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام علوم اور کردار کا سراج منیر تھے, جس کی روشنی میں ہر بات جانی جا سکتی تھی. ان وسائل کی طرف اشارہ کیا قرآن حکیم نے اور فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اور بے شک تم نے جان رکھا ہے ان لوگوں کو الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ, جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی فِي السَّبْتِ, ہفتہ والے دن. یہاں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ سبت کا مفہوم کیا ہے. اس کے لیے میں حوالہ دینا چاہوں گا زاد المسیر کا. ابن جوزی نے زاد المسیر کے اندر لکھا کہ سبت کا بنیادی، اساسی اور وضعی معنی ہوتا ہے قطع کرنا اور کاٹ دینا. وہ فرماتے ہیں کہ عرب اکثر کہتے ہیں کہ قد سبط راسہ، اے اذا حلقہ وقطع الشعر منہ، جس وقت کوئی شخص اپنے سر کے بال منڈائے اور یا کتروا کر چھوٹے کرے، کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سر گویا صاف کیا بال کٹوا کر کے. تو گویا سبط کا اساسی معنی ہوا کاٹنا اور وضع کرنا. اسی سے عربوں کے ہاں نال سبطیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے جوتا، اور چمڑا اتارا جاتا ہے جانور سے، قطع کیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، اس لیے جوتوں کو کہتے ہیں کہ نعل سبطیہ. اور اسی طرح کہا جاتا ہے، بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ابتدائے خلق جو کی وہ ہفتہ والے دن سے کی، کیونکہ ایک مخلوق کے قطع کرنے کی طرف اشارہ تھا اور نئی زندگی کے ساتھ ایک زندگی کی نئی کہانی اللہ رب العالمین نے دینی تھی. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یوم السبت، یعنی ایسا دن جس دن ابتدائے تخلیق ہوئی. یا یہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جس دن اعمال کے ترک کرنے کا حکم تھا کہ وہ کوئی کام کاج نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اعمال کام کاج کو چھوڑنا، ترک کرنا، اس معنوی مناسبت سے یہ دن یوم السبت کے نام سے مشہور ہو گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِالْاِسْتِرَاحَ فِيهِ مِنَ الْآمَالِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ آرام کریں اس دن، گویا باقی دن محنت کریں اور اس دن وہ آرام کریں. یہ تھیں وہ مانوی مناسبتیں جن کی بنا پر سنیچر کا دن یا ہفتہ کا دن، اس کو یوم السبت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد فرمانا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیادتی کی ہفتہ والے دن میں، ہم نے سو ان سے کہا کہ قولوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خاسئین، بندر ذلیل. یہاں جس نقد عہد کی طرف یا نقد پیمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہودیوں کو حکم تھا کہ وہ اس دن میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور ذکر کریں اللہ رب العالمین کا، اور تمام کام کاج چھوڑ دیں اور یکسوئی اختیار کریں اللہ رب العالمین کی طرف. خصوصاً کیونکہ یہ رہنے والے آبی ساحلوں پر تھے، یعنی سمندروں دریاؤں کے کناروں پر، تو انہیں کہا گیا کہ وہ مچھلی کا شکار نہ کریں. اور اللہ رب العالمین کا کرنا کہ اس دن میں سطح آب پر کثرت کے ساتھ مچھلیاں ہوتی، یہ لوگ شوق شکار میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، یا تو انہوں نے ہفتہ کے دن میں مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا، یا یہ ہیلا اور بہانہ اختیار کرنے لگے کہ دریا کے کنارے پر یہ گڑے کھود لیتے اور مختلف نالیوں کے ذریعے دریا سے ان کو متصل کر کے ہفتہ کے دن پانی گڑوں میں چھوڑ دیا جاتا تاکہ مچھلیاں گڑوں کے اندر آ جائیں. اتوار والے دن یہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور اپنا شوق کے شکار پورا کر لیتے. یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹالنے کا ایک بہانہ تھا، اور اس یہاں شعاری کا ایک راستہ تھا، اور پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑنا تھا اور اعراض کرنا تھا. اس نقد عہد کو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ان سے اتنا پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کریں گے، اور وعدہ بھی اس طرح لیا گیا تھا کہ طور کو ان کے سروں پر آویزاں کر کے انہیں کہا گیا تھا کہ قوت سے پکڑنا جو کچھ کے تورات میں ہے، وَذْكُرُوا فِيهِ، اور اس کو یاد کرنا. انہوں نے یاد کرنے سے بھی اعراض کیا اور تورات کو مضبوطی سے تھامنے سے بھی روگردانی کر لی. نتیجتاً اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا قولوا قرادتاً خاسئین، کہ ہو جاؤ تم بندر خاسئین، دھتکارے ہوئے ذلیل. یہاں ابن جوزی نے زاد المسیر کے اندر جو کچھ لکھا وہ جاننے کے لیے دلچسپی رکھتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو بندر بنا دیا گیا، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض لوگ ایسے تھے کہ جو درمیانی حالت میں تھے، اور وہ لوگ جو اطاعت گزار تھے اللہ رب العالمین نے ان کو مسخ سے بچا لیا. وہ مفسرین کا ایک طبقہ ہے جو مختلف روایات کی مدد سے یہ بیان کرتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس نے کہا کہ یہ مسخ کلی نہیں تھا کہ صورتاً بھی ان کو بندر بنا دیا گیا ہو، ان کے اخلاقی بگاڑ کی بنا پر ان کے اندر جو جانوروں کی سی عادات پیدا ہو گئی تھیں ان عادات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو ان کا بگاڑ ہے یہ دراصل عذاب الہیہ ہے. دونوں تفسیر کے پہلو ہمارے قدامان نے اختیار کیے ہیں اور دونوں قبول کرنے کے لائق ہیں، اور دونوں میں عبرتیں ہیں. زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، سو ہم نے اس کو بنا دیا عبرت، یا درس عبرت، پہلے لوگوں کے لیے اور پچھلے لوگوں کے لیے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کر لیا جائے کہ بندر کی شکل و صورت میں اور انسان کی شکل و صورت میں مماثلت کلی تو نہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ مخلوق اپنی ساخت میں قریب قریب معلوم ہوتی ہے. فرق اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک مخلوق مختار ہے، ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کی قوت دی ہے، اس کو شعور دیا ہے اور ادراک کی قوتیں اس کے اندر ہیں، وہ سما و بصر سے کام لیتی ہے، اور وہ زندگی کو آراستہ کرنے کی حکمتیں رکھتی ہے، اور تعمیر کردار، تعمیر کائنات کے مراحل سے کلیتاً آگاہ ہے. اگر یہ مخلوق اپنے اس تمیز کو، اس تفرد کو، اپنی اس خوبی کو کھو دے اور اس کے اندر سوچ نہ رہے، اس کے اندر احساس نہ رہے، اس کے اندر ذمہ داری نہ رہے، اس کے اندر وفا نہ رہے، اس کے اندر اخلاق کے پیمانے ٹوٹ جائیں، کوئی معیار نہ رہے، پھر اس مخلوق میں اور اس مخلوق میں فرق بھی کیا بچ جاتا ہے؟ ممکن ہے کہ ان کے اخلاقی بگاڑ نے ان کو اس قدر ذلیل کر دیا ہو اور کم ظرف بنا دیا ہو کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ باطنی لحاظ اور ظاہری لحاظ ہر دو طرح وہ بندروں سے ملتے جلتے بن گئے ہیں. ارشاد باری ہوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها، بنا دیا ہم نے اس کو درس عبرت، بین یدیہا وما خلفہا. اس کے اندر علامہ راضی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بین یدیہا سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، اور وما خلفہا سے مراد بعد میں آنے والے تمام لوگ ہیں، اور وموعظۃ للمتقین، اور اس کو واعظ کا ذریعہ بنا دیا اس واقعہ کو تقوی داروں کے لیے، یعنی ہر وہ شخص جو کسی بھی زمانے میں اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے کردار کی خوشبو حاصل کرنا چاہے، اور وہ پسند کرتا ہو کہ اس کے اندر اسلامی کردار پیدا ہو، تو وہ جب بھی یہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پیمانوں کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے، اور پیغمبروں رسولوں کی بارگاہ سے اور عظیم محبت سے کبھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے. یہ جذبہ اتصال اور یہ جذبہ اطاعت اور یہ جذبہ اتباع اس کے اندر تقویٰ پیدا کرے گا, ایک کردار پیدا کرے گا یقیناً, جس کا سبب انبیاء علیہ السلام کا وجود ہی بن جاتا ہے. قرآن مجید نے زور اسی بات پر دیا. پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات میں جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ دراصل اس آیت کا عمود ہوتا ہے, جو اس آیت کے سبق کو ابھارتا ہے. بات دراصل اس آیت کے اندر یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اس کہانی سے اور اللہ کی بندگی کی طرف بڑھیں. اس آیت کریمہ کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, وہ بھی نقض عہد سے یا پیمان کو توڑنے سے ہے. اور اس میں ماحول کو پوری طرح بے نقاب کیا گیا ہے کہ اچھے لوگوں سے تربیت حاصل کرنے میں کیا چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں اور ان لوگوں سے کس طرح رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں یہ یوں تو ایک واقعہ ہے, لیکن اگر آپ اس واقعہ اور حکایت کو احساس کے ساتھ پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ مادہ پرستی پر چوٹ ہے, اور اتنی گہری چوٹ ہے مادہ پرستی پر, قاری قرآن کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ مستانہ وار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی زبان میں سماعت فرمائیے. ارشاد باری ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ ذبح کرو ایک گائے. ناظرین, ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک شخص تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت عطا کر رکھی تھی. اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی دولت کی بھوک میں یا اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش میں اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کو اٹھا کر ایک بستی کے دروازے پر جا کر پھینک دیا. اس زمانے میں بستیوں کے گردا گرد فصیلیں ہوتی تھیں جن میں دروازے ہوتے تھے, اور صبح اٹھ کر کے وہ خود پارسا بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میرا چچا جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کا قاتل معلوم کر کے دیا جائے. یہ نہ بھولیے گا کہ قرآن مجید نے یہ قصہ اس تناظر میں بیان کیا ہے کہ مادہ پرستی کتنا بڑا جرم ہے اور مادے کی محبت کس طرح انسان کے اندر جرائم پیدا کرتی ہے, اور رسول کی بارگاہ پر حاضری کس طرح مشاکل سے نجات دیتی ہے اور انسان مصائب کے اندھیروں سے نکل کر کے راحت اور سکون کے اجالوں میں آ سکتا ہے. ارشاد ربی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں. پیغمبروں کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے. دانا لوگوں کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے تسلیم و رضا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہوا کرتا ہے. اگر تسلیم و رضا کا نور قلب و جگر میں پیدا ہو جائے تو داناؤں کی دانائی فائدہ دیتی ہے. اگر تسلیم و رضا سینے میں نہ ہو تو بڑی سے بڑی ہستی کے فیض سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کیا حکمتیں تھیں یہ ان کا اللہ رب العالمین جانتا تھا, اور وہ خود جانتے تھے کہ یہ حکم دینے میں کیا حکمتیں کار فرما تھیں. بعض حکمتوں سے پردہ قرآن حکیم نے خود بھی ہٹایا جو اپنے موقع پر جانا جائے گا. یہاں بات صرف اس بات پر زور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو, پیغمبر کا حکم. قرآن مجید زور دے رہا ہے پیغمبر کا حکم. حکم کو ماننا ہی دراصل نجات ہے. قالوا اتتخذنا ہزوا, وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, ہنسی کر رہے ہیں, آپ تمسخر کر رہے ہیں بدقسمتی اور بدبختگی کی سرحد. یہاں ہی سے انسان اپنے آپ کو سوریا سے پٹخا کر کے قعر مذلت میں گرا دیتا ہے کہ جس وقت تسلیم و رضا کے بجائے انسان توجیہات اور تعویلات کا راستہ اختیار کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو, انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, میں ہو جاؤں نہ جاننے والوں سے. یہاں ناظرین توجہ رہے اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ان کے ظرف کی عظمت تھی اور ان کی تربیت کی خوبصورت دلیل اور ان کے سینے میں جو مشن اور مقصد کا نور تھا اس کی جلوہ گری, اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے وہ ان کے ظرف کا اظہار تھا. وہ پیغمبر کو کہے جا رہے تھے آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, آپ ہنسی سے کام لے رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے منصب کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ ایک جملہ ہے لیکن ایک خوبصورت عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ جو بندگان خدا ہیں ان کا ہمہ دم رشتہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محکم و مستحکم ہوتا ہے. یہی وہ مضبوط گرہ ہے, یہی وہ مضبوط تعلق ہے, یہی وہ عظیم نسبت ہے, یا یہ وہی عمل ہے جس کے وسیلے سے اللہ والے بلندیوں کا سفر جاری رکھتے ہیں. آپ نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ہو جاؤں بے علم لوگوں میں. جہالت ایک لفظ ہے, ایک تعبیر جو کبھی نہ جاننے کے ضد کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور کبھی علم اور بردباری کے ضد میں یہ استعمال ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار کی طرف گویا اشارہ کیا کہ پیغمبر جو بھی ہوگا یا مقرب بارگاہ جو بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو علم مند کیا ہوتا ہے, دوسرا اس میں ٹالرنس ہوتی ہے, اور تیسرا یہ کہ وہ رجوع اللہ کی دولت رکھتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے قالد اولانا ربک یبین لنا ما ہی, دعا کریے گا اپنے رب کی حضور کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے. قال انہ یقول انہا بقرہ, فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے. لا فارض ولا بکر, نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ جوان. عوان بین ذلک, درمیان درمیان ہے اس کے. فافعلوا ما تؤمرون, بس کر گزریے جو تمہیں حکم ملتا ہے. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, پھر وہ بولے کہ اچھا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب کی حضور کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. قال انه يقول انها بقر صفرا, کہا وہ فرماتا ہے بے شک کہ وہ ایک گائے ہے پیلے رنگ کی. فاقع اللونها, گہرا ہے اس کا رنگ. تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو بہاتی ہے. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي الا البقرة تشابه علينا وإلا ان شاء الله لمهتدون, بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب کی حضور کے وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی ہے. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ یاب ہوں گے. قال انه يقول انها بقر لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئه فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون, فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے, نہ اس نے زمین میں ہل چلانے کی محنت اٹھائی ہے اور نہ کھیتوں کو پانی دینے کی, وہ بے عیب ہے, اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے. کہنے لگے کہ اب آپ حق لے کر آئے. پس انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو, اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. ناظرین ان آیات میں جو حکایت بیان ہوئی ہے, ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، ایک یہ کہ انہوں نے انشاء اللہ کہا، تو انشاء اللہ کہنے کی برکات اللہ رب العالمین نے ان کو نصیب کی، اور دوسرا علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ان کو منزل صرف اس لیے ملی کہ وہ بار بار پیغمبر کے دہلیز پر حاضری دیتے اور کہتے دعا کیجئے ہمارے لیے، دعا کیجئے ہمارے لیے، دعا کیجئے ہمارے لیے، یہ بار بار کا آنا اور دعا کی درخواست کرنا ان کے لیے مقدر ساز ثابت ہوا. یقیناً یہ وسائل کا ان وسائل کا اصلہ کبھی کن نہیں ہوتا، جس زمانے کا انسان بھی ان وسائل کو اختیار کرے اللہ رب العالمین اس کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آج جو قرآن حکیم کا حصہ تلاوت کیا گیا، شرکائے درس اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں.
شاہ صاحب، غیر اللہ کی طرف رجوع کا کیا پیمانہ ہے؟ کہیں یہ محمود دکھائی دیتا ہے اور کہیں مذموم، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے.
ان آیات میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں. حالانکہ ہر آدمی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بلا واسطہ بھی مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ سکتا ہے. لیکن آپ قرآن حکیم میں جا بجا دیکھیں گے کہ پیغمبر جس وقت موجود ہو تو ان کی قوم ہمیشہ پیغمبر کے حضور حاضری دے کر کہتی ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے یہ مانگیں، آپ اللہ سے یہ سوال کریں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ چونکہ اجابت میں دعا قبول ہونے میں جو مقام پیغمبروں کا ہے دوسروں کا نہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جس کے پاس جاتے ہیں آپ اللہ کا محبوب سمجھ کے جاتے ہیں یا اللہ کا شریک سمجھ کر جاتے ہیں. اگر کوئی غیر اللہ کو اللہ کا شریک تصور کرتا ہے تو پھر جانا اور رجوع کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ اللہ کا بندہ اور محبوب سمجھ کے جاتے ہیں، مقرب سمجھ کے جاتے ہیں، تو قرآن حکیم اس کی تائید کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وسیلہ تو وہ برا ہے جو بندہ خود بنا لے، جو وسائل اللہ نے خود دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہی دراصل کتاب و سنت پر عمل ہے.
قبلہ شاہ صاحب، ان آیات سے ہم اخلاقی درس کون کون سے حاصل کر سکتے ہیں؟
ہمیں یہ آیات سبق دیتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دستور قانون کو جذبہ اخلاص سے اپنائیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اور اطاعت کے راستے میں کسی ہیلے اور بہانے کو اختیار نہ کریں، شرائع کو ٹال مٹول کا شکار نہ کریں، اور سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ اور تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کے دین کو اختیار کریں. اخلاقی بگاڑ کا راستہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے منہ موڑنا. جو شخص وفاؤں کے رشتے کو محکم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بگڑنے سے بچا لیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات سے کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے